قرآن پاک پڑھنے کی ہوا ہی کہ جب تک دل کی یکسوئی قرآن پاک کو تلاوت کرو, اور جب دل کی یکسوئی ختم ہو جائے تو مت تلاوت کرو, بند کرو, رک جاؤ. اس لیے کہ آپ کوئی ناول یا فکشن نہیں یا ڈرامے کی کتاب نے افسانہ نہیں پڑھ رہے ہیں, قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں اور اپنے رب سے بات کر رہے ہیں, اللہ جل شانہ سے بات کر رہے ہیں. مہد کلام ہے قرآن پاک کے نام. اندازہ لگاؤ یار کہ جس قرآن کو رسول اکرم تلاوت کر رہے ہیں, جس قرآن کو جبریل امین تلاوت کر رہے ہیں, اور جو قرآن خود اللہ بولے, اس قرآن کو یوں جس انداز میں چاہو آپ پڑھ لو. تراویح پڑھی جاتی ہے آج کل, آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب بدعتیں ہیں. تراویح پڑھی جاتی ہے صاحب, یہ آپ اس پیچھے آگے پڑھ رہا ہے, پیچھے مختلف قرآن پاک میں کھڑا ہوگا, یہ نہیں بدعت. نماز تو ہوتی نہیں, بالکل نہیں ہوتی. اور اس کے بعد جب گیا سجدے میں تو اٹھا کے زمین پر رکھ دیا, اور جب اٹھا اس کے بعد پھر جا کر کھڑا ہو گیا لے کر کے. یہ تو ہمارے یہاں بچوں کا کھلونا ہے, جیسے بچے کھیلتے رہے وہ بچوں کا کھلونا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ جل شانہ ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے, اور ہماری نسلوں کو اللہ جل شانہ اس بدعقیدگی اور قرآن مقدس کی شان کرم میں گستاخی سے بچائے, نسلوں کو قیامت تک کی نسلوں کو اللہ بچائے, اور ہمیں اس کتاب کا نیاز مند بنائے, اس کا احترام کرنے کا طریقہ عطا فرمائے, اس کے ساتھ انس اور محبت. انہ القرآن الکریم. اب مسئلہ دوسرا ہے کہ لا یمس المطہرون, اسے پاک لوگ ہی چھوئے. پاکی دو طریقے کی, ایک تو یہ کہ حد سے اکبر, ایک حد سے اصغر. حد ناپاکی کو بولتے ہیں, حد سے اصغر بے وضو, حد سے اکبر ناپاک ہو. آدمی کو غسل کی ضرورت پڑ جائے, غسل واجب ہو جائے, عورت کو غسل کی ضرورت پڑ جائے, غسل واجب ہو جائے, یا جو ایام سے, ایسی صورت میں قرآن مقدس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. اب مسائل کی تفیعات, بے وضو ہو تو قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا ہے, مگر دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے, یا جو یاد ہے پڑھ سکتا ہے. آدمی وضو نہیں ہے لیکن لکڑی سے کسی اور چیز سے یا ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر کے قرآن پاک کو کھول کر کے تلاوت کر سکتا ہے, کرنے کی اجازت ہے. تب جو وضو نہ ہو, پاک ہو مگر وضو نہ ہو, یا اس نے اس کو حفظ کر لیا, ریوائز کر لیا ہے, کپڑا پڑھتا رہے. بہت سارے استاد ہوتے ہیں جن کے پاس ہمیشہ تو کسی کا وضو نہیں ہوتا نا, اپنا پڑھتے ہو پڑھتے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, چھو نہیں سکتے ہو. اس لیے کہ مسئلہ غصے معنی ہوتا ہے ٹچ کرنا, لا مسئلہ ہو ٹچ نہیں کر سکتے, چھو نہیں سکتے قرآن پاک کو. مطہر کے تعلق سے اب یہ بات کہ وہ عورتیں جو ایام میں ہوتی ہیں, معذوریوں کے دن میں ہوتی ہیں, ان کے لیے احکام کیا, ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ بالکل تلاوت نہیں کر سکتی ہوں. ناپاک آدمی نہ چھو سکتا ہے نہ تلاوت کر سکتا ہے, ناپاک عورت نہ چھو سکتی ہے نہ تلاوت کر سکتی ہے. ہاں بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ناپاک آدمی اور ناپاک عورت یا ایام میں ہونے والی عورت کپڑے اور غلاف کے ساتھ بھی قرآن کو نہیں چھو سکتی ہے, یہاں تک لکھ دیا ہے. لیکن احناف کے نزدیک کپڑے سے, لیکن کپڑے سے مراد کیا اس کو یاد رکھیں, جنودان مراد نہیں ہوتا اس سے, وہ جنودان جس میں قرآن لپیٹا ہوتا ہے وہ مراد نہیں, اس کے علاوہ جو کپڑے ہوں گے اس سے آپ ٹچ کر سکتے ہیں. علماء نے اس کو فرمایا آپ کو کہا کہ وہ دراصل قرآن مقدس کے ساتھ ملاصق اور لگے رہنے کی بنیاد پر محترم ہو گیا, لہذا اس سے آپ ٹچ نہیں کر سکتے, اس کو آپ کوئی الگ سے کپڑا لیں گے اس کے بعد تک قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, جو بھی حالت. ہاں ایک سب شکل بیان فرمائی ہو رہا ہے کہ معذوریوں کے دن میں عورتیں اگر پڑھنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بعض جو عزائم جو ہوتے ہیں, جو تو ایک مسئلہ ہے اس کو دماغ میں رکھ لیجیے کہ معذوری کو دن میں عورتیں درود شریف پڑھ سکتی ہیں, کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہیں, نماز اور تلاوت تو نہیں کر سکتی ہیں, بقیہ اور دیگر عزائم جو کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض وہ دعائیں جو پرانی دعائیں ہیں, جیسے آیت الکرسی یا اور کوئی سورت جو دعا کے طور پر عورت پڑھ رہی ہے, غور سنیے گا, اس میں ذرا سا دماغ ادھر سے ادھر ہوا نا تو مائنس پلس پر مائنس بن جائے گا, بتا رہا ہوں, پھر میری بتا نہیں. وہ قرآن آیتیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے, ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے, قرآن کی آیت کی نیت سے پڑھیں گے تو پڑھے گا. جیسے آیت کرسی وظیفہ ہے بھائی, ایک آدمی کا وظیفہ ہے, ایک عورت کا وظیفہ ہے, وہ روزانہ آیت کرسی پڑھتی ہے, اب اس کو معذوری پیدا ہوگی قدرت کی طرف سے, اللہ نے اس کی معذوری پیدا کی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرح سے وہ دعا کے نیت سے پڑھتی تھی آج بھی دعا کے نیت سے پڑھے گی گنہگار ہوگی. ایک اور طریقہ کو قرآن نے بیان فرمایا ہے, وہ یہ کہ ہر ایک حروف کو الگ الگ کر دیا جائے, جوائن کر کے نہ پڑھا جائے, تو اس کے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے, تو پھر وہ الفابیٹس بن جائیں گے, سیپریٹ الفابیٹس جائیں گے, ان کا تعلق قرآن سے نہیں. ان شکلوں میں اجازت دی گئی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی بس, ورنہ اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. اب جو ہے جتنے سوالات ہیں آپ حضرات لکھے ہیں, ان شاء اللہ اس کے درس کے بعد ایک سے ایک ساتھ ان شاء اللہ جواب دیں گے, جس سے رکھتے ہیں اس کو بولیے گا. ان سب را امجد بن رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیبو افواہکم بالسواک فإن افواہکم طریق القرآن. حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کو کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہوں کو مسواک سے خوب صاف کر لو, اس لیے کہ قرآن تمہارے منہ سے گزرنے کا راستہ ہے, قرآن تمہارے منہ سے گزرنے کا راستہ ہے. اس لیے قرآن مقدس کو بہت ہی پاکیزگی کے ساتھ پڑھاتا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں بلاجا فرمائیے, اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بلاجا فرمائیے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخراب يا كالبيت الخريب. وہ پیٹ جس میں قرآن سے کچھ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے, یعنی ایسا آدمی کہ جس نے قرآن مقدس کی ایک آیت بھی یاد نہیں کی ہو, تو جان لو کہ جس طرح سے کوئی ویرانہ ہو اس طرح سے اس کا وجود ہے. تو کم از کم ایک دو آیت کی یاد ہونی چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یاد کرنی چاہیے, قرآن کی آیت ہے نہیں, قرآن کی آیت ہے نہیں, یہ تو یاد کرنی چاہیے. ایک اور حدیث فرمائیے, حضرت برہمان بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للقرآن نجاح العباد له ظهر وبطن. فرمایا بلا شبہ قرآن کریم بندوں کی فلاح و کامیابی کا ضامن ہے, اس کا ایک معنی ظاہر اور ایک معنی باطن ہے. پھر فرمایا ایک اور حدیث پاک ہے کہ اس کو ذرا سنیں, حدیث پاک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ قال علی بن المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم قال یا رسول اللہ ارأیت ان عرض لنا ما لم ينزل فیہ القرآن ولم تمضی فیہ سنۃ من قال فجعلونہ شورا بین العابدین من المؤمنین. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا علی بن المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر ہمیں ایسی چیزیں پیش آئیں کہ جن کا حکم قرآن عظیم میں نازل نہیں ہوا اور اس مسئلے میں آج کوئی سنت بھی ہمارے پاس نہیں پہنچی, ہماری نظر سے نہیں گزری ہے, تو فرمائیں اس میں کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سلسلہ میں متقی پرہیزگار اور عبادت گزار مسلمانوں سے مشورہ کر دیا. یہ اجماع کی کیفیت جان فرمائے گی. مسائل شرعیہ ثابت کرنے کا چار طریقہ ہے نا، قرآن، حدیث، قیاس، اجماع یا اجماع قیاس. احناف کے نزدیک یہ چار شکلیں ہیں، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد پھر حدیث، اس کے بعد پھر اجماع، اس کے بعد پھر قیاس. اور حضرت یہ حدیث کا بلایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تعلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ البقرہ فی اثنتی عشرة سنة فلما ختمها نحر جزوما. سجدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ شریف کو 12 سال میں مکمل کیا. 12 سال میں مکمل کیا. جب مکمل کیا سورہ بقرہ شریف کو تو اس کے ختم پر آپ نے اونٹ کو قربانی کر کے لوگوں کو دعوت کی. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ ختم قرآن پر خوشیاں منانا اور جو ہے یہ خاص طور سے دعائیں مانگنا اس وقت ضرور ہونی چاہیے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن الله بشيء ما اذن للنبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسی توجہ اور رضا کے ساتھ نہیں سنتا جیسا کسی خوش آواز نبی کے پڑھنے کو جو خوشی لہانی سے کلام اللہ کی تلاوت کا آواز بلند کرتا ہے. اندازہ لگا ہے. اسی لیے قرآن پاک کو بہت خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے. یہ احکام ہے تلاوت کرانے کی اور یہ احکام ہے قرآن پاک کی. متحرین سے مراد بعض حضرات نے فرمایا یہاں فرشتے ہیں، لیکن اچھی گفتگو یہ ہے اس سلسلے میں کہ عام کر دیا جائے اس کو انسان کی. اب دیکھیں جن حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کو بے وضو کی صورت میں نہیں چھو سکتے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں حضور نے لکھا تھا من محمد النبی الى شرحبیل بن عبد کلال والحرد بن عبد کلال والمحیم بن عبد کلال تیل عدی رعین ومغافر وحمدان اما بعد وکان فی کتابی الا یمس القرآن الا طاہر. یہ عمر بن حزم ایک صحابی ہیں، ان کے پاس حضور نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ خط لے جا کر کے شرحبیل بن عبد کلال اور حرج بن عبد کلال اور معین بن عبد کلال کو جا کر کے دے دو، اور اس خط میں یہ توضیح تھی حضور نے تحریر فرمایا تھا کہ قرآن پاک کو صرف پاک نہیں چھو سکتا ہے، ناپاک نہیں. یہ دلیل. تو اب یہ لائنس مطہرون کی تائید اس حدیث پاک سے حضور کی اس خط مبارک سے ہوئے. پھر دوسری دلیل ہم قرطبی نقل فرمائی کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس پہنچے اور اس کے بعد مارا پیٹا ان کو اور یہ کہا تھا کہ لے آؤ وہ خط وہ جو تم پڑھ رہی تھی کہاں پہ ہے، تو آپ کی شریف آپ کی بہن نے کہا تھا وقت دخل علی رضا اسرائیل تھی، تو بعد میرے پاس صحیفہ کہاں ہے، تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لا یمسہ المطہرون فقام واغتسل واسلم، کہ اے عمر اس کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں اور تم اس وقت حالت کفر میں ہو، ناپاک ہو، لہٰذا تم نہیں چھو سکتے ہو. پر تمہارے فاروق کھڑے ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد تب جا کر کو چھوا. یہ پتا چلا یہ قرآن پاک کا احترام. ہاں ایک مسئلہ اور چلتے چلتے इस सिलसिले में आना आपने थोड़ी सुना भी रखी होगी और दीगर उसमें इमामों के यहाँ जो है इसमें जरा सा वो है सख्ती है हनफियों के नजदीक वो नाबालिग छोटे बच्चे जिनको कुरान पाक पढ़ाया जाता है तालीम दी जाती है जिनको सिखाया जाता है उनके लिए वजू की शर्त नहीं लगाई छोटे बच्चे नाबालिग है ना नहीं उनके लिए वजू की शर्त नहीं लगाई मगर दास के नजदीक इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह के नजदीक या इमाम मालिक के नजदीक इनकी भी उनके यहां ये भी शर्त है कि चाहे भले वो नाबालिग है मां बाप की जिम्मेदारी यह है कि उसको पाक कराकर तो बनाकर ऊपर पढ़ा पाक बात समझ आई ना अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे चले बात आगे बढ़ाए तो कुरान मुकद्दस की कसम यहां अल्लाह जल्ला शानहू याद फरमाया क्या तंजील है रब आलमीन ये रब आलमीन की तरफ से उतरा हुआ है ए मुशरिकीन मक्का कुफारे मक्का तुम ये कहते हो कि कोई आदमी गुलाम बना देता है या कोई शैतान लेकर के उतरता है ये तुम्हारी जहालत है नहीं अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ है नुज़्ज़िल अला मुहम्मद ये मुहम्मद पर उतरा हुआ है अफबिहादिल हदीथ अंतुम मुदहिनून तो क्या इस बात में तुम सुस्ती करते हो और अपना हिस्सा ये रखते हो कि झुठलाते हो कुरान पाक को इसके बावजूद सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम इस सिलसिले में यकीन नहीं रखते हो कि अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ है एक बात यहां आगे थोड़ा सा अभी बदला वर्ता जो आलू नारी कटूम अन्नकुम तो कर देम और अपना हिस्सा ये रखते हो कि झुटला तो रिज़्क़ का तर्जुमा यहां पे और रिज़्क़ यानी हिस्सा का तर्जुमा आ रहा है फरमाया इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके ज़िम्न में एक बड़ी दिलचस्प बात बयान फरमाई बयान फरमाते हैं कि यहां पे मतलब अलून रिज़्क़कुम जो बयान फरमाया गया है इसका असल में ये कि अहले मक्का मुशरिकीन मक्का कुफारे मक्का दीन को कबूल क्यों नहीं करते थे और कुरान मुकद्दस को कबूल क्यों नहीं करते थे ये दरअसल उनकी रोजी रोटी का मसला था वो सोचते थे कि अगर हमने कुरान को कबूल कर लिया तो फिर सारे लोगों का हमको अलग कर दिया जाएगा तो फिर हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी तो नामराजी फरमाते हैं कि अगर उन लोगों ने कुरान को कबूल कर लिया होता तो कुरान उनके लिए रिस्क बन जाता कुरान के लिए रिज्क का जरिया बन जाता और कुरान के जरिया अल्लाह उनको रोजी देता मुझे बताओ मैं कहता हूं साइंटिस्ट कितना बड़ा मैथमेटिशियन है मुझे कुछ मालूम है कुछ नहीं क्यों बैठा हुआ मेरे काम सिर्फ कुरान की वजह से ये सिर्फ कुरान की बरकत है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने मुझे वहां काम करने के लिए मुकर्रर कर दिया है वरना मुझ जैसा आदमी अमेरिका में आता कोई सवाल नहीं करता होगा भाई ये तो जमीन उन लोगों की है कि जो जरीदा के हामिल हो उसको पढ़ाए उसके बाद आ करके यहां काम करें उससे पहले मतलब एक आर्टिकल निकला भी था कि वो पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि वो डॉक्टर यहां ना भेजे ये चार पांच साल पहले का आर्टिकल पढ़ना होगा उसमें निकला था उर्दू टाइम जो वाला कि पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि डॉक्टर ना भेजे इसलिए कहें डॉक्टर कभी तो है नहीं ये तो खुद जमीन पूरी डॉक्टरों की है या उसको भेजें जिसकी जरूरत है भाई साइंसदान आए मुआशियात का कोई माहिर आ जाए इकोनॉमिकल कोई आदमी आ जाए मगर इनके कहने से बात थोड़ी बनेगी अल्लाह जल्ले शानहु जानता है कि मेरी जरूरत यहां है इसलिए मैं आया तो क्यों आया कुरान लेकर के आया और मैं इसे कहता हूं कारी यूनुस साहब की मुझे बात याद आ रही है जब वो नात पढ़ रहे थे तो दरगाह ने कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान की बरकत से इतनी इज्जत दी कि दुनिया का दो तिहाई हिस्सा टहल चुका और इस दाखिल कहते हैं ना कि पूरी दुनिया घूमता हूं सिर्फ कुरान की बरकत है तो ये कुरान जिसके साथ कर्म कर दे तो अगर अहले मक्का ने ईमान कबूल किया होता तो ये कुरान रोजी का जरिया बन जाता उनके लिए और हुआ भी यही کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاس میں جب مال و غنیمت آنے لگے اور مسجد نبوی شریف میں جمع کیے جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ اسلام کی عظمت ہے اور اسلام کی برتری ہے, یہ اسلام کی برکتیں ہیں کہ جو قوم بھوکھوں مرتی تھی آج وہ چار چار ہزار دینار ماہانہ مال و غنیمت اکٹھا کر کے اپنے گھروں میں رکھتی ہے. یہ بات دراصل یہ ہے کہ جو جیسی نیت رکھتا ہے اس کے ساتھ معاملہ ویسی ہوتا ہے. تو کیا اس بات پہ تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو قرآن کو؟ کاش اہل مکہ نے, مشرکین مکہ نے اس کو سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا اور قرآن کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہوتا تو وہ بھوکی قوم جو کپڑے کا محتاج تھی, قوم کی قائد بن گئی, وہ بھی اسی میں شامل ہوئی ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بھائی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی تو اہل مکہ ہی تھے, اور وہ عیسائی مکہ بنے کہ نہیں بنے؟ تجربۃ الحرب کے رہنے والے ہی تو تھے. ابو جہل ہلاک ہو گیا, ابو جہل ہلاک ہو گیا رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود, امویت کا امویت یعنی چچا ہونے کا رشتہ تھا ابو جہل سے, کیا فائدہ ہوا؟ ختم ہو گیا. اور بلال حبشی حبشہ سے گئے اور آج پوری امت کے کروڑہ کروڑ مسلمانوں کے آقا ہیں. یہ شرف ملا کہ نہیں ملا؟ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ سلمان فارس سے, صہیب روم سے, بلال حبشی حبشہ سے آئے تو وہ آج درخشا ستارے بن گئے, اور ابو جہل اور ملہب گھر کے بغل کے رہنے والے لوگ محروم قسمت رہ گئے. اقبال نے لکھا ایک مسئلے کے اندر, فلولا اذا بلغت الحلقوم, پھر کیوں نہ جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں, تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلا ملنا نہیں, کیا اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو؟ ایک مثال قرآن دے رہا ہے, تم اللہ کی قدرت کا اقرار نہیں کر رہے ہو, اس کی ذات پر ایمان نہیں لا رہے ہو. اچھا یہ بتاؤ کہ آدمی مر رہا ہے, اس کے پاس تم بیٹھے ہو, اس کی جان قدموں سے کھینچ کر کے حلق کے قریب پہنچ گئی ہے, اگر گٹس ہے تو اس کی جان کو واپس لوٹا دو؟ بتاؤ کون ہے وہ جو اس کی جان کو واپس کر کے زندہ کرتا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ اے مشرکین, یہ کفار, نحن اقرب الی, تمہاری بنسبت ہم اس سے زیادہ قریب, تم اس کے سہارے بیٹھے ہو, اس کے بغل میں بیٹھے ہو, لیکن ہم تو اس کی ورید اور شرائن کے پاس. نحن اقرب الی من حبل الورید, ورید کہتے ہیں ان رگوں کو جن کے ذریعہ سے زندگی کی رمقیں پائی جاتی ہیں, کھانا گزرتا ہے, ہوا گزرتی ہے, وغیرہ وغیرہ, ہم تو وہ ہیں اگر اللہ کا مرتا ہے. تو اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی تم ہم کو تو دیکھ نہیں سکتے ہو اور ہماری قدرت کا اقرار بھی نہیں کر رہے ہو. یہ درست تعریف ہو اس پر کہ جب وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں, جب مر گئے تو ختم ہو گئے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ تمہیں پھر اٹھایا جانا ہے. آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح کھینچتی ہے پنجوں سے, اسی وجہ سے پنجوں سے بدن ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے. میں میڈیکل سائنس نہیں بول رہا ہوں, یہ دونوں آپ لوگ جان جائیں گے, میں جو پڑھوں وہ بول رہا ہوں. بھائی اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو آج بتا دیجیے گا, دیکھیں میڈیکل سائنس سے کہیں دوسری بات. پیر روحوں سے, روح پیروں سے کھینچی جاتی ہے, پہلے پیر بے جان ہوتا ہے. اس لیے کہ روح پہلے پیروں ہی میں ڈالی گئی تھی. نہیں, الٹا ہو گیا, روح آخر میں پیروں ہوتی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام تو پہلے روح ڈالی گئی تو دماغ پیشانی دل جگر وغیرہ سے گزرتی ہوئی جب ناف تک پہنچی تو آپ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو آواز آئی ٹھہر جا ابھی تیرے پیروں میں جان نہیں تو جاتی ہے جان دیر میں نکالی جاتی ہے پہلے یہ بعض عارفین کا حال یہ ہے کہ ان کی جانیں جب نکلتی ہیں تو نور کا ایک چمکا سا ظاہر ہوتا ہے سید آرائے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کی روح نکلنے والی تھی تو اللہ اکبر کیا عزت ہے کیا احترام ہے کیا اعزاز ہے سبحان اللہ اللہ اکبر ایک ایک چیز کو فرماتے ہیں سید آرائے موت سے پہلے مصطفیٰ رضا کا آگے بناؤ ان کو حامد رضا کا ہے تم یاسین پڑھو تم سورہ یاد پڑھو یہ چیزیں سرکا کر دو یہ چیزیں یہ کر دو تصویریں ہٹا دو اس نے پوچھا حضور تصویر کہاں ہے تو فرمایا یہ پیسے روپے اسٹامپس وغیرہ جو ہے سب ہٹا وہاں سے ساری چیزیں اور اس کے بعد ذکر الہی کرتے ہوئے راوی لکھتے ہیں کہ جب روح نکلی ہے تو جیسے نور کا ایک چمکا سا ہوا ہے بدن ہوتا ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے امام قرطبی نے فرمایا ہے اس سلسلے میں اور اس میں مکاشف القلوب پڑھے اس کے اندر بڑی توجیحات بیان فرمائی ہیں امام انہوں نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت نمبر کون سی ہے تو امام قرطبی نے اس کو بیان فرمایا ہے لکھتے ہیں اذ جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقبضك السلام جب بندہ مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے اے بندے اللہ تجھ کو سلام کہتا ہے اللہ کیا ہے رب کا یبلو بس سلام رب کریم تجھ کو سلام کہہ رہا ہے دوسرا پرم نمبر فرمایا ہے کہتے ہیں کہ اندہ مسئلتہ فی القبر یسلم علی یسلم علیہ منکر و نکیر قبر میں بندہ مومن سے جب منکر و نکیر سلام کرنے آتے ہیں تو جب سوال کرنے آتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں تیسرا قول مطلب کیا ہے ان بعد فی القیامت تسلم علیہ الملائکہ قبل وصول الیہا کہ جب قیامت کے دن بندہ مومن کو پرہیزگار بندے کو اٹھایا جائے گا تو فرشتہ پہلے اس کو سلام کرے گا اس کے بعد تب اس کی منزل میں لے کے جائے گا یہ بندگان مومن کی خصوصیات بیان فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کے زمرے میں شامل فرمائے بڑے اعزاز کی بات ہے اور اگر گنہگار ہے تو پھر اللہ ہی کی پناہ اس میں سلسلے میں حدیثیں بیان فرمائی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ جلدی کریں ترجعون ہے ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو تو لوٹا کیوں دے رہے ہو روح جاتی ہوئی روح کو لوٹا دو تو تمہارے اندر کوئی طاقت ادھر سے اور نہیں ہے تو پھر یہ مانو کہ کوئی ذات ہے اس کو لوٹا سکتی ہے کوئی ذات ہے جو لوٹا سکتی ہے آدمی مر گیا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گیا ایسا کئی واقعہ ہوا ہے کئی واقعہ ہوا ہے کتابوں میں پڑھے مر گیا دفن کرنے کے لیے جا رہے دفاتن کفن میں حرکت پیدا ہوئی مجھے اٹھ کے بیٹھ گیا کیا ہو رہی تمام علامتیں پائی گئی موت کی لیکن اس کے باوجود پھر صحت مند میں نے واقعہ سنایا نہیں وہ مجھے بتلایا تھا وہ نذیر الصالح وہاں لبنان والا اس نے بتلایا نہیں کہ لبنان میں واقعہ تھا اس کا نام تھا ابن المجید مردے کا بیٹا ایک بچہ تھا لڑکا تھا اس کا نام تھا ابن المجید مردے کا بیٹا کہانی کیا تھی اس کی کہ اس کی ماں تھی پیگنن انتقال کرا تو بچے کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا حالانکہ بچہ زندہ تھا اب اس پر بات بڑھ جائے گی لطیف سنادوں سے سنیں گے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر عورت مر جائے تو اس کے پیٹ سے بچے کو نکالا نہیں جائے گا چاہے بھلے زندہ. لیکن امام اعظم کے نزدیک اگر عورت مر گئی تو اس کے بغل ہی پھاڑ کر کے بچے کو نکال لیا جائے گا, اس کی زندگی قیمتی ہے. امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے طحاوی شریف لکھی ہے شرح معانی الآثار, جو احناف کی بہت ہی معیاری کتاب ہے ہمارے یہاں الحمدللہ. یہ میں آپ سے سب سے کہتا ہوں کہ جتنے احناف ہیں جتنے حنفی ہیں اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھیں, اس میں اپنے سارے مسلک کے حدیثیں جمع کی گئی. شرح معانی الآثار اردو تجربہ ہو چکا ہے اس کا, طحاوی شریف یا شرح معانی الآثار, یہ پہلے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے قائل. ان کا آتا ہوا تھا کہ ان کی والدہ امید سے تھی پیٹ میں تھے, اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو دفن کر دیا جائے. تو یہ ہوا کہ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہوئے بتحت مجبوری بچے کو نکال لیا جائے, پیدا ہوئے پیٹ بدن پھاڑ کر کے نکال لی گئی, آپ جوان ہوئے تو کسی نے بتلایا کہ یہ صورت حال ہے تو مسلک چینج کر دیا, حنفیت اختیار کر لی, یعنی اگر بہت مسئلہ ہوتا تو دفن کر دیا گیا. تو کوئی ابن المنجد کا واقعہ بیان کیا اس نے رضی سارے نے کہ وہ اس کی ماں انتقال کر بھی دفن کر دیا گیا. کچھ دن گزرنے کے بعد لوگ جاتے تھے گزرتے تھے تو اس قبر سے بچے کے چہکنے کی آواز آتی تھی لیکن دل جاتی. تو ایک روز بچے کے کھیلنے کی آواز آئی تو کسی نے جا کر کے کان لگایا تو بچہ اس میں بول رہا تھا قبر میں, بلا کے لایا تو قبر کھولی بھی نہیں, دیکھا وہ بچہ جو ہے اپنی ماں کی پستان پی رہا ہے دودھ اور اس کی ماں مردہ ہے اور بچہ کھیل رہا ہے اسی میں. اللہ کے مدد سے کام رہا, بچے کو نکالا گیا, بچہ جوان ہوا تو اس کو ابن المنجد کہتے تھے, مردے کا بیٹا, نام کچھ اور رہا لیکن بلانے کا نام ابن المنجد کر دیا اس کا, مردے کا بیٹا. اللہ قادر مطلق مردے کو نکل رہا فرمایا ہندو کو مار دیا. پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے, اب یہ سورہ کا آخری حصہ ہے, ان تینوں گروہوں کی کیفیات بھی بیان کی جا رہی ہے. پھر اگر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے بعد فرشتہ آئے گا, احترام و عقیدت سے قبر سے نکالے گا, سواری پیش کرے گا, اس پر بیٹھائے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ, ایک گروہ متقیوں کا فرشتے احترام کا ساتھ اہتمام کے ساتھ لے کر کے چلیں گے جنت کی طرف, اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پر مقرر فرشتہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تم پر سلامتی ہو, پاکیزہ سلامتی ہو, داخل ہو جاؤ اس جنت میں, اب تم کو ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے. اور جب بندہ اس کے اندر داخل ہوگا تو کہے گا الحمدللہ, اللہ کی حمد کہ جس نے ہم کو اتنا وسیع و عریض حصہ عطا فرمایا ہے, اور جنت پہ چلتا پھرتا رہے گا. فرشتے اتریں گے ان کو سلامی ڈال دیں گے وغیرہ. تو یہ دونوں لوگ ہیں, یہ مقربین ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, کتنا پیارا دلچسپ انداز ہے. اور اگر دہی طرف والوں سے ہے وہ بندہ, اے محبوب تم پر سلام ہو دہنی طرف والوں سے, دہنی طرف والوں سے تم پر سلام ہو, یہ اعزاز اس کو کیوں ملا ہے, تمہاری وجہ سے ملا ہے نا, تمہارے اکرام اور اعزاز کی وجہ سے ملا ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی مہمانی کیا ہے, کھولتا پانی. اوپر کیا دیا تھا, جنت نعیم رو ریحان, جنتی کے لیے وہ دوزخی کے لیے, وتصلیت الجحیم اور بھڑکتی آگ میں دھسانا. ان ھذا لہو حق الیقین, تینوں کا جواب, موت کے بعد اٹھایا جانا, قرآن کی حقانیت, اللہ کی ذات, تینوں کا جواب. ان ھذا لہو حق الیقین, بے شک اعلی درجہ کی یقینی بات یہ ہے جو سورہ واقعہ میں بیان کی گئی ہے. فسبح بسم ربک العظیم, بے محبوب تو اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو. جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور نے فرمایا اس کو نماز کے رکوع میں کر, اس کی تسبیح بنا.
تسبیح کیا ہے؟
اور جب سبح اسما ربک الاعلی اتری تو حضور نے فرمایا اس کو اپنے سجدوں کی تسبیح بنا. سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ تو گویا پتا چلا کہ نماز جو ہے وہ مکمل قرآن پاک کی آیاتوں کا مجموعہ ہے. یہ تفسیر تھی سورہ واقعہ شریف کی. کچھ نئے چہرے ہیں, بتلا دوں کہ آپ حضرات کوشش کریں سورہ واقعہ شریف روزانہ رات کو پڑھ لیا کریں. جو اس کے پڑھنے کا عادی ہوگا, حضور نے فرمایا ہے, یہ حدیث گزر چکی اس سے پہلے شروع میں گیا ہے, یہ حدیث ہے کہ انشاءاللہ وہ کبھی بھوکھا نہیں ہوگا, کبھی غریب نہیں ہوگا, کبھی بالکل حال نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی افضل رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما دے, اور جو کچھ بیان کیا گیا اس اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے. جتنے احکام ہماری کو رہے ان کے حاضر قبول فرما. اور العربی سورہ واقعہ شریف کا یہ فیضان ہم سب کے اوپر جاری فرما دے, اور قرآن پاک کی یہ برکتیں ہم سب کے لیے عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق بیان اللہ محمد رسول اللہ.